السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر. آج اسی سورۃ کے اوپر گفتگو ہوگی. آئیے پہلے اس سورۃ کا ترجمہ دیکھیں. ولا زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک ایمان, نمبر دو عمل صالح, نمبر تین حق کی وصیت, اور نمبر چار صبر. اس سورہ کریمہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے तो दुआ सलाम करने के बाद अलग तलग करने के बाद एक दूसरे को सूर्यास्त्र पढ़कर सुनाते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सही हदीस कह रही है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुजम्मल औसत में ये रिवायत लाए और तकल्लानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया। हजरत अबू मदीना अद्दारमी एक सहाबी है, वो कहते हैं कि कान रजुलान मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ल तकया लम यफ़्तरिका हत्ता यफ़्रा अहदुहुम अलल आख़र व नफ़्रिन लिस्सन। दो सहाबी आपस में जब भी मिलते थे तो जुदा होने के पहले एक दूसरे को वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर ये पूरी सूरत पढ़ के सुनाते थे, उसके बाद सलाम करते थे। क्या खास बात है कि सहाबा आपस में मिलते हैं तो इस सूरे को एक दूसरे को पढ़कर सुनाते और इस सूरत के बारे में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं لو تدبر الناس هذه سورة لوسعت। अगर लोग पूरे कुरान पर गौर न करें सिर्फ इस छोटी सी सूरत के ऊपर गौर कर लें तो लोगों की हिदायत के लिए काफी, सिर्फ इस सूरत को लोग समझ जाए। कितनी बड़ी सूरत है छोटी, कुल जमा तीन आयतें हैं। वला ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا। کیا خاص بات ہے اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے قسم والعصر زمانے کی قسم۔ پہلے قسم کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، قسم کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں قسم کا اصل مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ इसीलिए जब हम किसी चीज को तकसीम करते हैं तो उसको काटते हैं। एक संतरा है, एक सेब है, उसको हमें तकसीम करना है, चार हिस्से में बांटना है तो काटना पड़ेगा। तो कसम का मतलब है काटना। हम कसम कब खाते हैं? जब हमें ये डर होता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। कसम हम कब खाते हैं? जब हमें यह डर होता है कि सामने वाला हमारी बात पर डाउट करेगा, हमारी बात पर शक करेगा, तो उसके शक को काटने के लिए हम कसम खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौन है? वमन अस्तक मिनल्लाह हदीसा वमन अस्तक मिनल्लाह कीला। अरे अल्लाह की तो हर बात सच्ची है, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अल्लाह कसम किसकी खा रहा है? जमाने की कसम। अल्लाह अपनी कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है। पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सात जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कसम खाई, बाकी हर जगह अपनी मखलूक की कसम खाई। कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं तारे की कसम खाई, कहीं सुबह की कसम खाई, कहीं असर की कसम खाई, कहीं जैतून की कसम खाई, कहीं अंजीर की कसम खाई। सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको तो मना करता है कि तुम अल्लाह को छोड़ के किसी की कसम मत खाओ। ये मसला आपको मालूम है कि नहीं? अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाना हराम है। यहां तक कि काबा की कसम भी नहीं खाते। बहुत से लोग काबे की कसम खा लेते। काबे की कसम खाना जायज नहीं है। काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। काबे की कसम खाना हराम, काबे के रब की कसम खाओ। इसीलिए तिर्मिजी शरीफ की हदीस حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کعبے کی قسم کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ جب اس آدمی کو کھانے کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں तो कहते हैं कि देखो ये अल्लाह को छोड़कर खाने काबा की कसम खा रहा है, जबकि मैंने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज की कसम खाई उसने कुफ्र किया और अंत कयों ने शिर्क किया। ये जो अपने बच्चों की कसम खा लेते हो, माँ की कसम खा लेते हो, तुम्हारे सर की कसम सब हराम है, अल्लाह के अलावा किसी चीज की कसम नहीं खाते। अरब में लोग अपने बाप की कसम बहुत खाते, बात बात पर कहते थे मेरे बाप की कसम। हजरत उमर फारूक कहते हैं बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सफर ने मना फरमाया, खबरदार अपने बाप की कसम मत खाया करो। जरा जज्बा देखिए हजरत उमर फारूक का, इत्तेबाए सुन्नत का, नबी के फरमान पर अमल करने का जज्बा देखिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि फवल्लाह मा हलफ्तु मुंज़ समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मैंने अल्लाह के रसूल की जुबान से ये सुना कि अपने बाप की कसम मत खाओ अल्लाह की कसम, उस दिन के बाद से उमर की जुबान से कभी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं, उस दिन के बाद से कभी मैंने अपने बाप की कसम ला ज़ाकिरन वला आसिरन, ना तो मैंने खुद कसम खाई और अगर मेरे सामने किसी ने अपने बाप की कसम खाई तो मैंने उसकी बात को नकल भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं गाली नहीं देता लेकिन मेरे किसी दोस्त ने गाली दी तो मैं उसकी बात को नकल करते हुए कि मेरे दोस्त ने ऐसी ऐसी गाली दी, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, मैं वो गाली अपने मुंह से निकाल देता, ऐसा होता है। हजरत उमर कह रहे हैं मैंने जब से अल्लाह के नबी की जुबान से ये जुमला सुना मैंने कभी अपने बाप की कसम नहीं। तो हराम है। अच्छा कुरान की कसम खाना कैसा है? बहुत से लोग कुरान की कसम खाते, भाई भाई में झगड़ा हो गया, एक भाई कहता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाता हूं, है कि नहीं तरीका रहे? ये तरीका सहाबा से साबित नहीं, ये तरीका सलफ सालहीन से साबित नहीं। कुरान की कसम खा सकते हैं लेकिन बेहतर है कि कुरान की कसम भी ना खाई जाए, डायरेक्ट अल्लाह की कसम खाई, क्योंकि सहाबा का ये तरीका नहीं था कि वो कुरान की कसम खाते, और कुरान के ऊपर ऐसे हाथ रख के कसम खाना तो बिल्कुल गलत है। अच्छा कोई अल्लाह की कसम खाए तो कोई उतना यकीन नहीं करेगा, और कोई कुरान पे हाथ रख के कसम खाए और उसको लोग अहमियत देते हैं, हाँ ये वाकई इसकी कसम मत। तो कुरान की कसम खा सकते हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन बेहतर है कि कुरान की कसम ना खा के आदमी अल्लाह की कसम खाए या ये कहे कि कलामुल्लाह की कसम, कुरान की कसम ना खाए बेहतर है। अच्छा कसम की बात निकली तो ये सवाल अधूरा रह गया कि अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत है? भाई ईमान वाले तो अल्लाह की बात ऐसे ही मान लेंगे, बगैर कसम खाए अल्लाह जो कहेगा हम मान लेंगे, और जिनको नहीं मानना है अल्लाह लाख कसम खाए वो नहीं मानेंगे। तो अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? इसका एक जवाब तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहां जहां भी कसम खाई है उसकी वजह यह है कि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ, और अरबी जुबान का एक उसलूब है, एक स्टाइल है बात करने का, एक तरीका है कि अपनी बात में जोर देने के लिए, अपनी बात को इम्फेसाइज करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए कसम खाई जाती है। और क्योंकि कुरान करीम अरबी जुबान में नाजिल हुआ है इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कसम खाई। एक जवाब तो ये, दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कसम इसलिए खाई है कि हमारे यकीन में और इजाफा हो जाए, अगर मेरा रब बगैर कसम खाए कोई बात कहे तो भी हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा रब अगर कसम खा के कोई बात कहे तो हमारे यकीन में और इत्मीनान में और इजाफा हो जाए। और इसकी एक मिसाल देता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा याद करो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कहा, अपने रब से कहा اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا قال من قومنا الذي يا مجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے, کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قال بلا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے پورا ایمان ہے, اے اللہ مجھے پورا یقین ہے. ولكن لیکن اے اللہ تو ایک بار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرے دل کو اور اطمینان مل جائے اور میرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے. اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے فرمایا اے ابراہیم تم چار پرندوں کو لے لو, چار الگ الگ چڑیا کو لے لو, اور سب کو ایک دوسرے میں ملا کے کیما کیما کر دو, سب کو کوٹ کوٹ کر بوٹی بوٹی کیما کیما ایک دوسرے میں ملا دو. اور اے ابراہیم جب تم چاروں چڑیا کو چاروں پرندوں کو ملا کے کیما کیما کر لو تو اس میں سے ایک حصہ ایک پہاڑ پہ رکھ دو, ایک حصہ ایک پہاڑ پہ رکھو, ایک حصہ ایک پہاڑ پہ رکھو, ایک حصہ ایک پہاڑ پہ رکھو, چاروں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. اے ابراہیم چاروں چڑیا کو تم نے مار بھی ڈالا, کیما کیما بھی کر دیا, ایک دوسرے میں ملا بھی دیا, پھر تم نے چاروں کو چار الگ الگ جگہ پر رکھ دیا. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی چڑیا کا گوشت کہاں ہے اور کون سی چڑیا کا گوشت کہاں ہے. اور اے ابراہیم اب تم ذرا ان چاروں چڑیوں کو آواز دو, ان چاروں پرندوں کو آواز دو, یہ اڑتی ہوئی چلی آئیں گی. یہ اللہ کی چاروں کو کیما کیما کر کے الگ الگ کر دیا اور صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا, چاروں دوڑتی اڑتی ہوئی چلی آئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک نمونہ دکھایا اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اللہ نے قرآن میں قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ اس کے ایمان والے بندوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں قسم اس لیے بھی کھائی تاکہ جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی دلیل دے دے. اب جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے زمانے کی قسم ان انسان لفی خسر, بے شک سارے کے سارے انسان کھاٹے میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان کھاٹے میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ زمانے کو دلیل بنا کے پیش کر رہا ہے. اے دنیا والو یہ اللہ کا دعویٰ ہے, یہ اللہ کا چیلنج ہے, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. ساری انسانیت گھاٹے سے دو چار ہے, سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں, اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو ذرا تم زمانے پر نظر اٹھا کے دیکھ لو. قسم کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کے مقام اور مرتبہ کو بتانا چاہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکہ کی قسم کھائی, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اس شہر محترم کی قسم, اس امن والے شہر کی قسم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی, مکہ مکرمہ کی عظمت بتانا چاہتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کسی چیز کی قسم کھا کے جو بات بتانا چاہتا ہے اس بات کی عظمت بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. تو ولا زمانے کی قسم, ان الانسان لفی, تمام انسان کھاٹے ہیں. یہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ جس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں ٹائم, گردشے لیل و نہار, دن رات کا آنا اور جانا, اسی کا نام زمانہ ہے. اسی لیے زمانے کو برا بھلا کہنا منع. بول بول لوگ بولتے ہیں نا, ارے میاں اس سال بڑا خراب دور چل رہا, پچھلا سال بڑا خراب گیا تھا. یہ حرام ہے ایسا کہنا. میں دلیل پیش کر رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یُبْدِیهِ ابن آدم, آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے, انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. انسان کیا کہتا ہے, یا صیبت الدہری, ہائے زمانے کی خرابی, ہائے زمانہ کتنا خراب ہو گیا. زمانے کو خراب کہنے والوں, ذرا اس حدیث پر غور, زمانے کو خراب کہہ کر, زمانے کو گالی دے کر, زمانے کو برا بھلا کہہ کر در حقیقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی ہے, اس کی شان اس سے بہت اعلیٰ ہے. اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے تکلیف ہے. تو زمانے کو پورا بلا مت ہو, اس لیے کہ میں خود زمانہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں. اُکَلِّمُ اللَّیْلَ وَالنَّہَارَ, دن اور رات کو الٹنے پلٹنے والا میں ہوں. کاروبار میں مندی آئی تو میری مشیت سے آئی, کاروبار میں چلتا آیا, کاروبار چلا تو میری مشیت سے چلا. سردی آئی تو میری مرضی سے آئی, گرمی آئی تو میری مرضی سے آئی, طوفان آیا تو میری مشیت سے آیا. اُکَلِّمُ اللَّیْلَ وَالنَّہَارَ, یہ گردشِ لیل و نہار, یہ شب و روز, یہ ایام, یہ زمانہ, یہ میرے ہاتھ. اسی لیے انسان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اگر میں اپنے پاور لوم پر فلاں میل چلا لیتا تو میں اتنے گھاٹے میں نہ جاتا, اگر میں نے فلاں گدی پر اپنا مال نہ بیچا ہوتا تو میرا دیوالیہ نہ ہوتا. اس کی بھی دلیل سن لیجیے, مسلم شریف کتاب القدر. اور ذرا اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا, اٹینشن ہو کر سنیے گا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. ایک مومن کے پاس طاقت ہے, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, چاہے وہ مالی طاقت ہو, چاہے وہ دماغی طاقت ہو. طاقت والا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. لہذا میرے نوجوان بھائیو, اگر تم جم جوائن کرتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے, اگر تم اپنے جسم کو ہیلدی بناتے ہو بہت اچھی بات ہے, اگر تم تجارت کر کے اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہو بہت اچھی بات ہے, اگر تم اپنے دماغ کو مضبوط کرتے ہو, تعلیم حاصل کرتے ہو, دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی اونچائیوں پر لے کر جاتے ہو تو اچھی بات ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر ہے, کیونکہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہوگی, اگر آپ مومن ہیں تو آپ اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے اتنی ہی طاقت صرف کریں. جسمانی طاقت ہے, اسلام کے لیے لڑنے کی بات آئے گی, لڑنے کے لیے تیار. مالی طاقت ہے, اسلام کے لیے جہاں مال چاہیے مال دینے کے لیے تیار. دماغی طاقت ہے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا دماغ یوز کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب سے مطلب ہے, جو بیچارہ کمزور ہے غریب ہے. اللہ کے رسول فرما رہے وفی کل خیر, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو طاقتور زیادہ پسند ہے, لیکن غریب کمزور جو ہے اس کے اندر بھی بھلائی. وفی کل خیر, طاقتور اور کمزور دونوں کے اندر بھلائی. اب اس کے آگے کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک, کام وہ کرو جس میں تمہارا فائدہ. احرص علی ما ینفعک, کوشش اس کام کی کرو جس میں فائدہ ہو. جان بوجھ کر نقصان والا قدم مت اٹھاؤ. اپنا دماغ استعمال کرو, اپنی عقل استعمال کرو, چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو, جس چیز میں فائدہ ہو اس کام کرو. واستعن باللہ, اور کام شروع کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ. میں بہت پوائنٹ کی یہ حدیث سنا رہا ہوں, اس حدیث کو آپ اپنے کاروبار پر, اپنی دنیا کے تمام چیزوں پر اس حدیث کو آپ اپلائی کر, جو بھی کام کرنا ہے وہ کام کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور کام شروع کر دو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. وَلَا تَعْجِزْ, اور لاچار ہو کر بے بس ہو کر بیٹھ مت جاؤ, کوشش کرتے رہو, اسٹرگل کرتے رہو. پریشانیاں آئیں, الجھنیں آئیں, دقتیں آئیں, پرابلمس آئیں, ان کو سالو کرو, ان کو حل کرو, مسائل سے لڑو. عاجز ہو کے, لاچار ہو کے, بے بس ہو کے بیٹھ مت جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اور اگر زندگی میں کبھی کوئی برا حادثہ ہو جائے, بچہ بیمار ہو جائے, کاروبار میں گھاٹا ہو جائے, گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی برا ہو جائے, فَلَا تَقُلْ, تو خبردار زبان سے یہ جملہ مت نکالو, لو انی فعلت کان کذا و کذا, اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا, اگر آج میں گاڑی سے نئی سڑک نہ گیا ہوتا تو گودولیا پر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, اگر میں نے مدن پورا میں ساڑی نہ بیچی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا, اگر میں نے چوک میں ساڑی نہ بیچی ہوتی تو یہ حال, اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, یہ خبردار یہ جملہ مجھ سے نہ نکالو. کیوں؟ تو پھر اپنی زبان سے کیا نکالو؟ ولیکن قل, اگر زبان سے نکالنا ہے تو یہ نکالو, قدر اللہ, اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا, وما شاء فعل, اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا. جب بھی کہو تو زبان سے یہی جملہ نکالو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا, جو چاہا کیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ جب آدمی زبان سے اگر نکالتا ہے, اگر اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, اگر ایسا کیا ہو, اگر جس نے نکالا شیطان کو موقع ملا, اگر شیطان کا کام شروع کر دیا. تو بات سمجھ آئی؟ وَلَا زمان, زمانہ ہے کیا؟ زمانہ ہمارا ٹائم, ہمارا وقت ہے, جو ہم ٹائم گزارتے ہیں یہی زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے, سارے کے سارے انسان بھٹ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ کو یہ بات کہنی کہ سارے انسان گھاٹے میں, اس پر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے زمانے کی؟ بعض سلف کا ایک قول ہے, بعض سلف کا یہ قول ہے کہ اس سورے کا مطلب میں نے برف بیچنے والے سے, ایک دن میں بازار گیا, ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا, ارحموا من یذوب رعث مالی, ارے اس کے اوپر رحم کرو جس کی پونجی پگھل رہی ہے, جس کی کیپٹل پگھل رہی ہے. پہلے کے زمانے میں فریج نہیں ہوتی تھی, برف بیچنے والا مارکیٹ میں گیا, اب شام ہونے کے پہلے پہلے اگر اس کا برف بک گیا تو ٹھیک ٹھیک, نہیں بکا تو بیچارے کی پوری پونجی پانی کی شکل میں بہ جائے گی. اس کو شام ہونے کے پہلے پہلے اپنا پورا برف بیچ کے جانا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر اور اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر کہ لوگوں میرے اوپر رحم کرو, دیکھو میری پونجی پگھل رہی ہے, اس کی حالت دیکھ کر اس صورت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان, تیری پونجی تو زمانہ ہے, تیری پونجی تو تیرا ٹائم ہے, تیری پونجی تو تیری جوانی ہے, تیری پونجی تو تیری زندگی ہے, زندگی گزر رہی ہے, تیرے ایام گزر رہے ہیں, سال پر سال گزر رہے ہیں, مہینے پر مہینے گزر رہے ہیں, اور تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے, لہذا تجھ سے زیادہ گھاٹے میں کوئی انسان نہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں شادی, لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں, آج میں 30 سال کا ہو گیا, آج میرا 30واں برتھ ڈے. ارے بے وقوف, تیری زندگی سے 30 سال کم ہو گئے, تو اپنی موت کے اور قریب پہنچ رہا ہے اور تو جشن منا رہا ہے, تو خوشی منا رہا ہے. تیرے لیے غور کا مقام ہے, تیرے لیے سوچنے کا مقام ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, حیاتك انفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا, ارے تمہاری زندگی تو چند سانسیں, تمہاری زندگی سانسوں کا نام ہے, سانس چل رہی ہے, زندگی چل رہی ہے, اور جیسے جیسے سانس لے رہے ہو اتنی زندگی کم ہو رہی ہے, جتنی سانس لے لی اتنی زندگی کم ہو رہی. میرے بھائیو, کتنا ڈراؤنا انداز ہے, کتنی عجیب و غریب بات ہے، ایک انسان اگر غور کرے اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ مجھے اپنے وقت کو کیسے استعمال کروں۔ قیامت کے دن بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے
ہیں،
قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے تک سہمت نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمری ماننا، پہلا سوال یہ کیا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھ کو 60 سال کی 70 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھ کو 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں
گزارا؟
میرے بندے میں نے تجھ کو علم دیا تھا، تو کتابیں پڑھا کرتا تھا، تو علماء کی تقریریں سنا کرتا تھا، تو قرآن و حدیث کو پڑھا کرتا تھا، جانا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، تو نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ جانا، علماء کی زبان سے جو کچھ سنا، تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال مال کے بارے میں کرے گا، میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی لکھ پتی بنایا تھا، تو نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا تھا؟ وَفِيمَانْ فَرَوْا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا؟ وَعَنْ جِسْمِ بِیْتِ مَالَا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا، میرے بندے میں نے تجھ کو بہترین باڈی دی تھی، بہترین جسم دیا تھا، تو نے اپنے جسم کا استعمال کس چیز سے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے شریر کا، اپنے جسم کی طاقت کا استعمال تو نے حرام چیزوں کے لیے کیا؟ تو نے اپنے جسم کو کس چیز میں گزارا؟ یہ جواب دینا پڑے گا۔ قسم ہے زمانے کی، انسان کھاتے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے طلبہ بھی کچھ بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا انسان کھاتے، اور انسان کے اوپر الف لام جو ڈالا گیا وہ استغراق کے لیے، سارے کے سارے انسان کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا لوگ کھاتے، زمانے کی قسم لوگ کھاتے، لوگ نہیں کہا گیا، لوگ کہا جاتا تو کچھ لوگ کہتے کہ اللہ نے لوگ کہا ہے، ہم اس میں نہیں، لوگ تو بہت طرح کے ہوتے، اللہ نے انسان کہا۔ یعنی جو بھی آدم کی اولاد ہے، جو بھی انسان ہے، وہ ایک منٹ کے لیے ضرور غور کرے کہ اللہ پر مارا ہے کہ سارے کے سارے انسان بھاٹے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی بھاٹے۔ اور لفی خسر کہا گیا، گھاٹے میں ہے، یہ گلاس ہے، گلاس میں اگر سکہ ڈال دیا جائے، گلاس کے اندر پانی بھرا ہو اور اس کے اندر سکہ ڈال دیا تو کہا جائے گا کہ سکہ پانی میں ہے، یعنی سکے کو پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹا اٹھا رہا ہے یا انسان خسارہ اٹھا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، یعنی چاروں طرف سے انسان گھاٹے اور خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف اس کے لیے گھاٹا ہی کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں ہیں، کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تین چیز، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور آگے اسی کا ایک حصہ بتایا گیا وعملوا الصالحات، یعنی زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے اللہ کو اپنا معبود مانا، رسول کو رسول مانا، لیکن عمل سے دور رہے ہمارے اور آپ کی طرح، ایسا نہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے۔ اچھا، یہ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ नेक अमल में दो चीजें पाई जानी जरूरी। नेक अमल तब तक नेक अमल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर दो चीजें न पाई जाएं। नंबर एक, अमल सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, किसी को खुश करने का मकसद ना हो। हमारी नेकी का, हमारी नमाज का, हमारे रोज़ा का, हमारी ज़कात का, हमारे नेक अमल का मकसद अल्लाह को राज़ी करना हो, तब तो वो नेक अमल है, वरना नेक अमल है। और दूसरी शर्त क्या है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अगर आपके तरीके पर नहीं है, देखने में कितना ही अच्छा अमल क्यों ना हो, वो अमल नहीं है। आजकल हज का सीजन चल रहा है, हाजी लोग पता नहीं कल तक शायद लास्ट फ्लाइट की बना रहे थे। हज में एक मसला है, औरत बगैर महरम रिश्तेदार के हज पर नहीं जाती। औरत का शौहर या भाई या बाप या बेटा या दामाद, कोई भी महरम रिश्तेदार उसको होना उसके साथ जरूरी। अब एक औरत लखपति है, बहुत पैसा है उसके, ताकतवर भी है, हज करने चली जाए, तमाम हाजियों की सलातों की सलाह करे, तमाम हाजियों की सलातों की सफा बरबान सही करे, जानवर की कुर्बानी करे, मीना में भी सयाम करे, अरफात में भी सयाम करे, मुज़दलिफा में भी सयाम करे, सारे अगर काम करना करे, लेकिन अगर उसके पास कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, उसका शौहर नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो उसका हज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हज नहीं माना जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने शर्त लगा दी है कि ऐ औरत, तुझे हज करना है तो मेरे साथ एक महरम रिश्तेदार का होना जरूरी है। आज एक साहब ने बड़ा अजीब और गरीब मसला पूछ, आज अभी असर की नमाज के बाद एक साहब ने कहा, मौली साहब ये बताइए, क्या शौहर के लिए अपनी बीवी को हज पर ले जाना जरूरी है? ये मसला शायद आज तक आपने सुना ना हो। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि एक साहब की अपनी बीवी से थोड़ी खटपट रहती, लड़कों से उनकी अनबन रहती है, बीवी लड़कों की साइड लेती है, बीवी से अक्सर उनकी लड़ाई रहती है। अब वो हज पर जाना चाहते हैं और बीवी को नहीं लेकर जाना चाहते, तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर बीवी को ले जाना जरूरी है, अगर नहीं लेकर गया तो अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ होगी, तब तो लेकर जाऊंगा वरना उस कमीने को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। इस मसले की तहकीक करने के बाद ये साबित हुआ कि वाकई में शौहर के ऊपर बीवी को हज पर ले जाना जरूरी नहीं, शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो औरत के हज का खर्चा उठाए। ये बात हो सकता है आपके लिए नहीं हो। जिस तरीके से औरत के पास जो जेवरात हैं उनकी ज़कात औरत के ऊपर फर्ज है, मर्द के ऊपर फर्ज नहीं। औरत के ऊपर जो कर्जा है उसकी अदायगी औरत के जिम्मे है, मर्द के जिम्मे नहीं है। उसी तरीके से एक औरत के हज की जिम्मेदारी उसके शौहर के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है। अगर शौहर लेकर जाता है और उसका पूरा खर्चा उठाता है तो ये बेहतरीन शौहर है, ये एक अच्छे शौहर होने का तकाजा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। और अल्लाह ताला की पकड़ नहीं होगी अगर कोई शौहर अपनी बीवी को लेकर नहीं गया। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर मान लो बीवी को लेकर शौहर नहीं गया और शौहर के मरने के बाद बीवी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है कि वो हज कर सकती, लेकिन बेचारी मजबूर है, उसके पास कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, भाई जाने के लिए तैयार नहीं है, या भाइयों का इंतकाल हो गया है, बाप का इंतकाल हो गया है, दामाद अभी जाना नहीं चाहते, अब वो बेचारी क्या करे? तो इन तमाम सूरतों से बचने का यही तरीका है कि अगर शौहर मियाँ को ताकत हो, इस्तेदाद हो, तो बीवी को ज़रूर लेके जाएं, बिला वजह का झगड़ा ना पालें। और मैंने उन साहब को ये नसीहत की कि अरे भाई, जब आदमी हज पर जाता है तो बिछड़े हुओं को गले लगा के जाता है, दिल से कुदूरतें मिटा के जाता है, अब अपनी बीवी से ही लड़ झगड़ के जा रहे, अरे अल्लाह के बंदे उससे मेल मिलाप कर लो, मोहब्बत के साथ उसको साथ दे। मैं बता ये जा रहा था कि औरत के लिए हज में ये शर्त है कि अपने महरम रिश्तेदार को लेकर जाए, वरना पूरा पैसा खर्च करे उसका हज नहीं। क्यों? کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ شخص. اذان سنتے ہیں آپ پانچوں ٹائم, اذان کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے, اور اذان کی کا خاتمہ کہاں پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اذان کا آخری جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب کوئی مؤذن بڑا ہوشیار مؤذن بنے اور کہے کہ ارے یہ اذان میں کچھ کمی لگ رہی ہے, لا الہ الا اللہ کے بجائے اگر آخر میں محمد رسول اللہ بڑھا دیا جائے تو کلمہ پورا ہو جائے, اذان کمپلیٹ ہو جائے, تو بتاؤ اس کی اذان صحیح ہوگی کیا؟ گڑبڑ ہو جائے. کیوں؟ وہ تو اچھی چیز بول رہا ہے نا, محمد رسول اللہ بول رہا ہے, میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے, تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن میرے نبی نے جو اذان سکھائی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے, اور شریعت کی نظر میں نیک عمل وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہے کیا؟ نہیں ہے. اب کوئی آدمی کہہ دیا یہ عجیب نماز ہے, اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں, نیت بھی باندھ رہے ہیں, سلام بھی پھیر رہے ہیں, ہم جنازے کی نماز میں رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے, یہ بڑی ادھوری نماز لگے, تو نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے جنازے کی نماز کا, اس میں رکوع اور سجدہ نہیں. عید کے دن عید اور بقرعید کی نماز آپ پڑھتے ہیں, عید کے دن عید کی, بقرعید کے دن بقرعید کی, لیکن آپ عیدگاہ میں چاہے ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جائے لیکن آپ ایک رکعت نماز بھی عیدگاہ میں نہیں پڑھتے. کہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. مسجد میں اگر عید کی نماز ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ مسجد کا ایک حق ہے کہ مسجد میں آپ جب بھی آئیں دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں, لیکن اگر عیدگاہ میں آپ ہیں اور امام صاحب کے پہنچنے کے ایک گھنٹہ پہلے بھی آپ پہنچ گئے تو بھی آپ عیدگاہ میں عید اور بقرعید کی نماز کے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, نماز سے ایک نیکی ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, نماز ایک نیکی ضرور ہے, لیکن میرے نبی سے عید اور بقرعید کے دن عید کی نماز کے علاوہ اور بقرعید کی نماز کے علاوہ عیدگاہ میں کوئی اور نماز ثابت نہیں ہے, لہذا اگر ہم یہ نماز پڑھیں گے تو بجائے ثواب ملنے کے الٹا ہمارے ذمے گناہ آ جائے گا, اپنے نبی کے دین میں ایک نیا طریقہ نکالنے کے لیے اور ایک نئی فکر نکالنے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز نکالی جس کا ہم نے حکم نہیں کیا. ایک آدمی مر گیا, اس کے مرنے کے تیسرے دن ہم نے کھانا بنوایا, غریبوں میں بٹوا دیا, ہم نے نام رکھ دیا تیجا, دس دن گزر گئے ہم نے پھر غریبوں میں کھانا بٹوا دیا, ہم نے نام رکھ دیا دسواں, چالیس دن گزر گئے ہم نے پھر مولویوں کو بلایا, پھر بھی ہم پھر ہم نے بریانی بنوائی غریبوں میں بٹوا دی, ہم نے نام رکھ دیا چالیسواں, باپ کو مرے ہوئے ایک سال گزر گئے, آج ہی کے دن باپ کا انتقال ہوا تھا, سارے رشتے داروں کو بلایا, بہترین کھانا بنوایا, گھر والوں کو بھی کھلوایا, رشتے داروں کو بھی بٹوایا, نام رکھ دیا برسی. میرے پیارے بھائیوں, میت کی طرف سے نہ تو کھانا غریبوں میں بٹوانا غلط ہے, نہ اپنے رشتے داروں کو دعوت دینا غلط ہے, لیکن آپ نے جو طریقہ اپنایا, آپ نے تیسرا دن, دسواں دن, چالیسواں دن یا ایک سال کے بعد آپ نے ایک رسم کے طور پر اس کام کو دین کے اندر شامل کر لیا, آپ نے اس کو ایک ثواب کا کام سمجھ کے, دین کا کام سمجھ کے دین کے اندر شامل کر دیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس چیز کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے, جو جس چیز کا ہماری شریعت میں حکم نہیں ہے اور آپ نے اس کو نیا نکالا ہے, وہ کام بدعت ہے, وہ کام آپ کے منہ پر قیامت کے دن مار دیا جائے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے سوجی حلال, چینی حلال, حلوہ حرام, یہ کون سا مسلک ہے؟ سوجی حلال ہے, چینی حلال ہے, پکانا حلال ہے, اور پکا کے حلوہ بنا کے تو کھانا حرام. میرے پیارے بھائیوں, یہاں مسئلہ چینی اور سوجی کے حلال ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ اس بات کا ہے کہ آج ہم نے دین کے نام پر ایک سال سال میں ایک دن ہم نے متعین کر لیا کہ ہم 27 رجب کو یا 15 شعبان کو حلوہ بنائیں گے, ہم نے اس میں اپنے نبی کی سیرت کو, اپنے نبی کی سنت کو جوڑ دیا اور ہم نے اس کو دین اور اسلام کا نام دے دیا, ہمیں اعتراض اس پر ہے. ورنہ حلوہ آپ روز بنائیے, ہمیں کھلائیے, کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر چیز کا حلوہ ہم کھانے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے وہ عامل الصالحات نیک عمل کرتے ہیں, اور یہی سے ایک بات یہ بھی ثابت کہ صرف ایمان زبان سے اقرار کر لینے کا اور دل سے تصدیق کر لینے کا نام نہیں عمل ضروری ہے، تب انسان کو جنت ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا،
جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو ہم جنت الفردوس عطا کریں گے۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح۔ اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات پہنچاتے رہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں کہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں تو اللہ نے جنت کا راستہ بتا دیا، ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ نہیں نہیں، توحید کا پیغام اللہ نے دوسرے بندوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ہم بات کو، شریعت کی بات کو، اسلام کی بات کو ہم دوسروں تک بھی پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اور تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں، ہر انسان اپنے اپنے لیول کے حساب سے، اپنے اپنے طریقے کے حساب سے، اپنی اپنی فیلڈ کے حساب سے لوگوں تک حق بات کی تلقین کرے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ اسلام صرف اپنے سدھار کا، اپنی اصلاح کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھائیں۔ متواصل بالحق، ارے میرے نبی کو کون کون سی تکلیفیں لکھی گئی، اسی تکلیف کے راستے میں، اسی حق بات کو اللہ کے بندوں پر پہنچانے کے راستے میں میرے نبی نے کون کون سی جملے سنے، کون کون سی گالیاں۔ اللہ کے نبی مکہ سے طائف کا 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، 10 دن تک آپ طائف میں رہتے ہیں، ایک آدمی بھی میرے نبی پر ایمان نہیں لاتا، ایک آدمی بھی میرے نبی کی بات مانتے میرے نبی یاد نہیں ہے۔ 10 دن کے بعد جب اللہ کے نبی طائف والوں سے معلوم ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب یہ طائف والے ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ کے رسول وہاں سے واپس آنے لگتے تو طائف کے وہ لوگ میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے، طائف کے دونوں طرف سے اللہ کے رسول کے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے، اللہ کے رسول کو اپنی جان بچا کر طائف سے بھاگنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میرے نبی نے اتنی تکلیف کس لیے اٹھائی، کس لیے اٹھائی؟ اسی لیے تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے۔ اسی نبی کے امتی ہم ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حق بات کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہو تب نجات ملے۔ اگر ایک انسان خود ایمان والا ہے، خود نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اس شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے، حق بات کو پھیلا نہیں رہا ہے، دوسرے کو پہنچا نہیں رہا ہے، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں تک حق بات کو نہیں پہنچا رہا ہے، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جب حق بات آپ پہنچانے جائیں تو گالیاں بھی سننی پڑیں گی، پتھر بھی کھانے پڑیں گے، کبھی کبھی بائیکاٹ بھی ہوگا آپ کا، کبھی جیل بھی جانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ وتواصوا، صبر کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے، صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ ہم لوگ صبر کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی نے پتھر مارا ہمیں، لگا ہم نے برداشت کر لیا، اسی کا نام۔ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی یا ہمیں ہمارے اوپر کوئی تکلیف نازل ہوئی، ہم نے برداشت کر لیا، اسی کا نام صبر۔ بہت بڑی چیز ہے صبر، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا کوئی ثواب نہیں بتایا۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا، کوئی حساب نہیں، اتنا بدلہ دیا۔ چلیے صبر کی بات نکلی ہے تو کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، الصبر علی طاعۃ اللہ، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ نماز شروع کی ہے تو پڑھتے رہنا، کڑاکے کی سردی پڑ جائے تب بھی نماز نہ چھوڑنا، بارش ہو رہی ہے تب بھی نماز نہ چھوڑنا، लू चल रही है, धूप निकली हुई है, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे, लोग अपने घरों में एसी और कूलर का मजा ले रहे हैं। जोहर की अजान होती है, अल्लाह का बंदा मस्जिद की तरफ दौड़ता है, जोहर की नमाज अदा करता है, लोग अपने अपने घरों में आराम से गद्दों पर लेटे हुए हैं। सुबह के फजर की अजान होती है, मुअज्जिन आवाज देता है, अस्सलामु अलैकुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। कितने लोग आराम से नींद के मजे ले रहे हैं, अल्लाह का बंदा अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है, ठंडे ठंडे पानी से वजू करके आके फजर की नमाज अदा करता है। अस्सब्र वला ताअत इल्लाह, इसका नाम है सब्र। और सब्र की एक दूसरी किस्म है अस्सब्र वल मासियत इल्लाह, गुनाह का काम करने की लोग दावत दे रहे हैं, हमारे सामने रास्ते खुले हैं गलत काम करने के, जिना करने के, शराब पीने के, अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल करने के, लेकिन हमने अपने नफ्स को रोक लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, नहीं नहीं ये काम मेरे लायक नहीं है, नहीं नहीं ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, इसका नाम भी सब्र है। जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, उन्होंने कैसे सब्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में है, अजीज मिस्र की बीवी सारे के सारे दरवाजों को बंद कर लेती है, सारे के सारे दरवाजों को बंद कर लेती है, वकालत हई तलक, और कहती है क्या यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं माज अल्लाह की पना, अल्लाह की पना, इतना बड़ा गलत काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे रब ने तुम्हारे घर में मुझे ठिकाना दिया, तुम्हारे ही घर में पला पड़ा, तुम्हारे ही घर में मुझे ठिकाना मिला, और तुम्हारे साथ इतना गलत काम करूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ गलत काम कर लेते तो कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली, कोई शक करने वाला, दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद है, रोशनदान बंद है, बाहर वालों को अंदर की खबर नहीं, अंदर को वालों को बाहर की खबर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहते हैं, उस औरत के साथ रहते हैं, कौन सी ताकत उन्हें रोक रही है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ ये इंसान के अंदर पैदा हो जाए और इंसान सब्र कर ले, अपने आप को रोक ले गलत काम में पड़ने से, तो उसके बारे में है कि वो निजात। और सब्र की एक तीसरी किस्म क्या है, अस्सब्र वला अक़दार इल्ला, अल्लाह की तकदीर पर सब्र करना, गरीबी आए तब भी सब्र करना, मुसीबत आए तब भी सब्र करना, बीमारी आए तब भी सब्र करना, बेटा मर जाए तब भी सब्र करना, कारोबार में नुकसान हो जाए तब भी सब्र करना। एक काली कलूटी औरत अल्लाह के रसूल के पास है, बुखारी और मुस्लिम के पास, काली कलूटी औरत, कहा अल्लाह के नबी इन्नी उसरऊ, मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, वो अन अतकशफू, और जब दौरे आते हैं मुझे तो मैं नंगी हो जाती हूं। अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए इतनी खतरनाक बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन शीति दाऊ लकी वलक, इन शीति सबर थी वलकी अल जन्ना, अगर तुम चाहो तो सबर करो, अगर तुम चाहो तो इस परेशानी पर तुम सब्र करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीमारी के जरिए आजमाया है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम अगर सब्र से काम लो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। वही और अगर तुम चाहोगी तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी को दूर कर। अब औरत के सामने दो ऑप्शन, सब्र करती है तो जन्नत, नबी से दुआ करवाती है तो बीमारी खत्म। अब बीमारी कितनी खतरनाक है, मिर्गी का दौरा आ रहा है, नंगी हो जाती। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों और बड़ा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के नबी के सहाबा जन्नत में जाने के लिए कितने बेताब रहा करते थे, और जन्नत की ताप और जन्नत में जाने के जज्बा उनके अंदर। अल्लाह के नबी ने दोनों ऑप्शन रखे, अगर तुम चाहो तो सब्र करो तुम्हें जन्नत मिले, और अगर चाहो तो मैं दुआ करूंगा तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाए। कहती है मैं सब्र कर दूं, آئے اللہ کے نبی اگر صبر کرنے پر مجھے جنت ملے گی تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ کے نبی مت دعا کیجیے, مجھے دعا نہیں کرانا ہے, مجھے یہ بیماری دور نہیں کرانی ہے, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی گزارش ہے, میں ننگی ہو جاتی ہوں, میرا جسم بے پردہ ہو جاتا ہے, لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ کے نبی اگر ہو سکے تو اتنی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دیجیے, بیماری نہ جائے, یہ مصیبت نہ جائے, صبر کروں گی, لیکن کم سے کم میرے جسم کا کپڑا نہ اترے, میں ننگی نہ ہو جاؤں, میں بے پردہ نہ ہو جاؤں, کم سے کم اتنی دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی, وہ عورت چلی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنی ہے تو صبر اس کا نام, صبر اس کا نام ہے میرے بھائیو. صبر زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے برداشت کر لیا, اس کا نام صبر نہیں ہے. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب صبر کا امتحان کا ٹائم آتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں صبر کرنے والوں کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے بندو, ہم تمہیں کبھی پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے, کبھی جان کی کمی سے, کبھی مال کی کمی سے آزمائیں گے, کبھی تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. لیکن صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو, اور صبر کرنے والوں کی پہچان کیا بتائی گئی؟ الذين اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ کہہ کر صبر کر لیتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی طرف جانے والے ہیں. یہ جملہ ہم لوگ بہت بولتے ہیں زبان سے, کسی کے انتقال کی خبر سنی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو بولنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, ہمارا وجود کچھ نہیں ہے, ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے, دنیا میں لانے والا اللہ ہے اور لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے. اگر اللہ نے چھوٹا سا امتحان لے لیا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں, اللہ کی مشیت پر راضی ہیں, اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. میرے نبی کو صبر, میرے نبی کا صبر دیکھو, اللہ کے نبی کا بیٹا, ہاں ہاں نبی کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے. او نبی کو مختار کل ماننے کا عقیدہ رکھنے والوں, ذرا اپنی امیدوں کو بھی سدھار لو. میرے پیارے نبی کا بیٹا, میرے نبی کا لگتے جگر ابراہیم دنیا سے جا رہا ہے, ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, اللہ کے نبی ابراہیم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم ان القلب یحزن, اے ابراہیم ہمارا دل غم سے بھرا ہوا ہے, وان العین تدمع, اے ابراہیم ہماری آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں, ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے, زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. یہ ہے سب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, سب سے پہلے زبان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کی مشیت کے بارے میں, اس کی تقدیر کے بارے میں انسان غلط بات. اور عورتیں اس معاملے میں خاص طور سے تھوڑی کمزور, بچہ مر گیا ارے اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بیٹا لینا, زمانے کے بیٹے پڑے تھے میرا ہی امتحان لینا. آؤ ذرا ایک عورت کے صبر کا واقعہ بتاؤں, کیا صبر کس کو بولتے. چھوٹا سا بچہ ہے ابو عمیر نام, اسی واقعے کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. بڑا پیارا بچہ ہے, چار پانچ سال کا بچہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بچہ ہے. اللہ کے رسول اکثر حضرت ابو طلحہ کے گھر آتے ہیں, اس بچے کو گود میں لیتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, چار پانچ سال کا, بیمار ہو جاتا ہے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے, بچے کے باپ سفر پہ گئے ہوں, بیمار ہے بچہ, بخار سے تڑپ رہا ہے. وہ زمانہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا نہیں تھا کہ چلو اس ہاسپٹل نہیں تو اس ہاسپٹل چلے گئے, اس ڈاکٹر نہیں تو اس ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے. لوگ اس زمانے کے حساب سے علاج علاج کرواتے تھے. بہرحال بچہ بیمار تھا, انتقال ہو گیا. بچے کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہی ام سلیم ہیں
جن کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا تھا. حضرت ام سلیم بچے کی ماں ہے, بچے کا انتقال ہو گیا, سارے گھر والوں کو تاکید کر دی, خبردار اس بچے کے باپ جب گھر میں آئیں گے بچے کی موت کی خبر میں ان کو سناؤں گی, کوئی نہیں سنائے گا, سب سے پہلے میں سناؤں گی. ابو طلحہ ہیں, صبح کو بچے کا انتقال ہوتا ہے, شام کو حضرت ابو طلحہ گھر آتے ہیں, آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں میرا بچہ کیسا ہے. حضرت اے میرے شوہر آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام اور سکون سے, یہ نہیں کہا کہ مر گیا, اور ظاہر کی بات ہے بچہ تڑپ رہا تھا زندگی میں پریشان تھا, مر گیا اس کو چین مل گیا, لیکن اشارے میں بات کی, ابھی بتایا نہیں کہ بچہ مر گیا, کہا کہ آپ گھبرائیے مت, پہلے سے زیادہ آرام اور سکون سے. پھر شوہر کے سامنے کھانا پروس, شوہر کو کھانا کھلاتی ہے, اور حدیث کے الفاظ ہے مسلم شریف کے, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں میں کب کرتی ہیں فتبشرت له, اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں, سجتی ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں. میری پیاری ماؤں بہنوں, ایک عورت کے اوپر اپنے شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں, یہ حدیث اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. کہیں شادی میں جانا ہو بہت میک اپ ہوتا ہے, کہیں گھومنے جانا ہو بہت میک اپ ہوتا ہے, اور گھر میں شوہر بیچارہ آتا ہے اس کے لیے کبھی کوئی میک اپ نہیں ہوتا. ذرا سیکھو ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. حضرت ام سلیم بچے کی لاش گھر میں پڑی ہے, بچہ مرا ہوا گھر میں پڑا ہے, لیکن شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, شوہر کے لیے سجتی ہیں, سنورتی ہیں. دونوں میاں بیوی رات میں ملاقات کرتے ہیں, صبح ہوتی ہے, حضرت ام سلیم کہتی ہیں ایک بات بتائیے, اگر کچھ لوگ اپنا سامان ادھار کسی کو دیں, آریت کے طور پر دیں اور پھر واپس مانگیں, تو کیا جس کے پاس سامان رکھا ہے ان لوگوں نے ان کو برا ماننا چاہیے؟ کہا کہ بالکل نہیں, اگر ہم نے اپنا سامان, اگر ہمیں کسی نے اپنا سامان آریت کے طور پر ادھار کے طور پر دیا ہے اور واپس مانگ لیا تو برا کیوں مانیں گے, اس کا سامان تو اس نے لے لیا. حضرت ام سلیم نے کہا اے میرے شوہر, آپ کا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, صبر سے کام لیجیے اور جائیے اپنے بچے کے لیے جنازے کا انتظام کیجیے, کفن سے. حضرت ابو طلحہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, میرا بچہ مر گیا تم مجھے اب بتا رہی ہو, رات بھر میرے بچے کی لاش میرے گھر میں پڑی رہی اور میں اپنی بیوی سے ملتا رہا, میں کھانا کھاتا رہا, میں چین سے رہا, میں سکون سے رہا. حضرت ابو طلحہ آ کر اللہ کے نبی کو پوری بات بتاتے ہیں, اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے اس عمل پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی غافر لیلتکما, اے ابو طلحہ گھبراؤ مت, کوئی بات نہیں, اگر تمہارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کی کل رات کی ملاقات میں برکت دے گا اور اس بچے کا نعم البدل تم کو دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ام سلیم کے بدن سے نو بچے پیدا ہوئے اور نو کے نو بچے قرآن کے حافظ, قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم پیدا ہوئے. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہوتا ہے صبر, ایک عورت کا صبر, اور یہ عورت کون تھی؟ یہ اللہ کے رسول کی ایک صحابیہ تھی, آج وہ صبر ہمارے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور صبر کی یہ تینوں قسمیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے, نماز اگر شروع کی ہے اور رمضان بھر نہیں زندگی بھر آخری سانس, اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں تو زندگی کی آخری سانس تک ہم صبر کریں گے. صبر کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹرول یور سیلف, ٹو پریونٹ یور سیلف, اپنے آپ کو روک لو, اپنے آپ کو باندھ دو. اسی لیے عربی میں صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا, باندھنا, انسان اپنے آپ کو باندھ لے اللہ کی بنائی ہوئی رسیوں میں, اللہ کی بنائی ہوئی بندشوں میں. اللہ نے کہا کہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, انسان اگر اصول کے مطابق زندگی گزارے. میرے بھائیو, یہ چار اصول ہیں, ایمان, عمل صالح, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. ان چاروں پر پورے زمانے کی تاریخ اٹھا لو, ان چاروں شرائط پر جو لوگ کھڑے اترے وہی فائدے میں ہیں,
ورنہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. یہ سورۃ کریمہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس سورۃ کریمہ سے جو مطلب اور جو سبق ملتا ہے اس سبق پر ہم سب عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی مختصر ترین سورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ایمان والے صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.